الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. پکی بات ہے کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے یوں کہا کہ اللہ وہ تو مسیح مریم کا بیٹا ہے. عیسائیوں میں بھی الگ الگ فرقے ہیں. یہ یعقوبیہ فرقے کا عقیدہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عین الہ مانتے ہیں, یعنی جو اللہ و عیسیٰ, جو عیسیٰ وہ اللہ, گویا اللہ نے عیسیٰ کی شکل میں حلول کر لیا اور وقت پورا کر کے پھر اللہ آسمان پر اصلی شکل میں چلے گئے. یہ ہیں یعقوبیہ فرقہ. اب یہاں ساتھ میں مریم کا لفظ لا کر کے ہی جو ہے بات اڑا دی گئی کہ جو کسی کا بیٹا ہوئے ہو کیسے عین الہ ہو سکتا ہے. اللہ حقیقی معبود وہ تو کسی کے بیٹے ہے ہی نہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اور جس کو تم عیسیٰ کہہ رہے ہو اور عین خدا مان رہے ہو وہ تو کسی کے بیٹے ہیں مریم نام کی عورت کے, پھر وہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں. یہ نجران میں رہتے تھے یہ سب عیسائی, یہ عیسائی لوگ یعقوبیہ فرقے کے. ان کو غلط فہمی کہاں سے ہو گئی؟ وہ اوحی الموتا سے ان کو غلط فہمی ہو گئی. عیسیٰ علیہ السلام جو مردوں کو زندہ کرتے تھے تو وہ تو بطور معجزہ تھا, تو معجزے کو انہوں نے قدرت احیاء پر محمول کر ڈالا, اسی لیے ان کو غلط فہمی ہو گئی. دوسری غلط فہمی کہاں سے ہو گئی؟ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ. لوگ جو گھروں میں کھاتے تھے, ذخیرہ کرتے تھے, وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام ان کو بتا دیتے تھے کہ کون ابھی گھر سے ڈبے میں کتنی بوری سکھڑی لایا ہے, سب بتا دیتے تھے عیسیٰ علیہ السلام. تو ایک گیپ کی جو اطلاعات سامنے آتی تھی اس کی وجہ سے بھی ان کو غلط فہمی ہو گئی, یعقوبیہ فرقے والے کو. اللہ نے ان کے عقیدے کا رد کیا. قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ. رد کا خلاصہ یہ ہے کہ الہ تو مستقل بھی ذات ہوتے ہیں اور وہ کسی کے تابع نہیں ہوا کرتے. اپنے وجود, بقا, حیات, ابدیت میں وہ کسی کے تابع نہیں ہوا کرتے, وہ الہ ہے. اس لیے ہم الحی کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ جو ہمیشہ سے ہمیشہ زندہ ہے, جو الحی ہونے میں کسی کے محتاج نہیں ہے. تو الہ وہ ذات ہوتی ہے جو مستقل بھی ذات ہو, اپنے وجود, الحی ہونے میں, بقا میں کسی کے تابع اور محتاج نہ ہو. جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی اماں جان دونوں اپنی حیات, اپنا وجود, اپنی بقا میں اللہ کے تابع ہیں, اللہ کے پابند ہے. اگر اللہ سبحانہ و تعالی عیسیٰ اور ان کی اماں کو فنا کر دے وے, ہلاک کر دے وے, تو کیا عیسیٰ اور ان کی اماں کے پاس کوئی اختیار ہے اپنے آپ کو بچانے کا؟ جواب نفی, کوئی اختیار نہیں. نہیں عیسیٰ کے پاس اختیار نہ ان کی ممی کے پاس اختیار، کوئی اختیار نہیں، بلکہ اللہ فیصلہ صادر کر دے وے دونوں کے حیات کا موت کا تو نافذ ہو جائے گا۔ تو جب وہ اپنے وجود فنا موت حیات میں اللہ کے پابند ہے تو پھر کیسے وہ الہ ہو گئے عیسیٰ اور ان کی ممی؟ یہ دلیل چلے گی ہر منکر توحید کے واسطے، جو بھی توحید کا منکر ہو اس کے سامنے یہ دلیل چل جائے گی کہ بھئی تم کس کو اللہ کے ساتھ شریک مانتے ہو؟ کہا فلاں کو، کہا اس پر اگر اللہ تعالی فنائیت اور موت تاری کرے تو کیا وہ اپنے آپ کو بچا سکتا ہے؟ جواب نبی، تو پھر وہ کیسے اللہ کا شریک ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ تو مستقل بالذات ہے، ابدی الحیات ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ ہے، اس طریقے سے رد کیا جائے گا ان لوگوں کا۔ اور یعقوبیہ فرقے کا تو رد ہو ہی گیا خود بخود۔ اب سوال یہ ہے کہ بات چل رہی تھی عیسیٰ علیہ السلام کی، تو ان کی ممی کو الگ سے کیوں لائے؟ وہ امہو کو، تو بعض مفسرین نے اس کا مطلب کیا نکالا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام الہ ہوتے کسی کو موت اور فنائیت سے بچا سکتے ہوتے تو سب سے پہلے اپنی شفیق ماں کو بچا لیتے، لیکن جب اپنی شفقت کرنے والی ماں کو بھی نہیں بچا سکے تو دوسرے کو تو موت و فنائیت سے بچانا عیسیٰ کے اختیار میں ہے ہی نہیں، اور جب عیسیٰ کے اختیار میں فنائیت اور موت سے بچانا ہے ہی نہیں تو عیسیٰ کہاں سے الہ ہو گئے؟ ایک تفسیر یہ وہ امہ ہوگی، دوسری تفسیر سمجھو، فرقہ ملکانیہ کی تردید ہے، یہ بھی عیسائیوں کا ایک گروپ ہے، جیسے یعقوبیہ اس طرح ملکانیہ۔ ملکانیہ کا عقیدہ کیا؟ سالس و ثلاثہ والی پارٹی، تین خدا۔ تو ان کے یہاں تین خدا میں کون کون آتے ہیں؟ اللہ، عیسیٰ، مریم۔ تو لوگ مریم کو بھی الہ میں ایک سمجھتے ہیں، تو ملکانیہ فرقے کی اس آیت میں تردید ہو گئی کہ مریم کہاں سے الہ؟ مریم بھی اپنی فنائیت اور موت کو نہیں روک سکی تو مریم کہاں سے الہ بن گئی؟ نمبر تین، حضرت مریم کی وفات ہو چکی تھی، قبر ہے وہاں ان کی مسجد اقصی کے قریب میں فلسطین میں، پھر بھی یہاں آیت کریمہ میں اس کو بطور فرض ذکر کیا گیا۔ حضرت عیسیٰ کی وفات نہیں ہوئی ہے، حضرت مریم کی تو وفات ہو چکی ہے، پھر بھی آیت میں بطور فرض کیا آیا، ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم و امہ۔ تو یہ فرض کرنا کہ اگر اللہ ہلاک کرنا چاہے تو مسیح کو ہلاک کرنا چاہے تو وہ تو بالکل صحیح، چونکہ ابھی مسیح موت نہیں ہوئی، لیکن مریم کی تو موت ہو چکی ہے، ان کو کیوں بطور فرض کے ذکر کیا گیا؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ تاکید مقصود ہے، فنا اور موت میں بے اختیار ہونے کے مسئلے میں تاکید ذکر کرنا ہے، اسی لیے آیت میں بطور فرض کو ذکر کیا گیا کہ الوہیت کے تمام لوازمات کی اس میں نفی ہو گئی۔ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور زمین میں جو کوئی ہے سب کے سب، یعنی اللہ ہر ایک کو فنا کرے تو کسی میں اختیار نہیں ہے بچانے کا، یعنی کسی کے پاس اختیار نہیں ہے اپنے آپ کو بچانے کا، کسی کو بچانے کا. اگر مسیح عیسیٰ معبود ہوتے تو اس پر قدرت رکھتے، لیکن اس کی ان کے پاس قدرت نہیں ہے. معلوم ہوا کہ عیسیٰ مسیح معبود بھی نہیں ہے. وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما یخلق ما یشاء واللہ علی کل شیء قدیر. بس ان کو بغیر باپ پیدا ہونے سے شک ہو گیا تھا، اس لیے کہا یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہے جس طرح چاہے پیدا کرے، اس میں تم کو کیا شک ہو گیا کہ عیسیٰ بغیر باپ کیا ہے تو نیلا بن گئے. اب سوال یہ کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ پیدا کرنے کی قدرت رکھتے ہیں، ہر چیز پر اللہ تعالیٰ قدرت رکھتے ہیں، تو مطلب لیا شاء، کیا مطلب لینے کا؟ اللہ کا ارادہ ممکنات سے متعلق ہوتا ہے، ممکن چیزوں کے اوپر. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی کا مثیل بعینہ دوسرا اللہ، یہ تو ناممکنات میں سے ہے. اسی طریقے سے جو چیزیں اس عالم کے اندر ناممکن، وہ اس سے خارج ہو جائے گی. اللہ کل شیء قدیر سے. وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه. یہود اور نصارا ہر ایک کہنے لگے ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں. لا، اللہ کے بیٹے تم کیسے؟ تو کہنے لگے کابنائی ہی، یعنی ہم اللہ کے چھوکرے جیسے ہیں. کابنائی ہی، اللہ کے بیٹے جیسے ہیں. یعنی ایک بیٹے کو باپ سے جو قرب ہوتا ہے، ایسا قرب ہم کو اللہ سے حاصل ہے. ہم جو کہوے اللہ کر ڈالے، اور مقام اور منزلت اور مرتبے میں بھی ہم اللہ سے بیٹے کی طرح ہے. وَهُوَ كَأَبِينَا، اور وہ اللہ ہمارے ابا جیسے ہیں. فِي الرَّحْمَتِ وَالشَّفْقَتِ، مہربانی اور شفقت کے اندر. دیکھو اس کی تعبیر سمجھو، خالق اور مخلوق کے درمیان میں جو تعلق ہے، اس کی نوعیت اور کیفیت کو سمجھانے کے لیے استعارات استعمال ہوئے. خالق اور مخلوق کے درمیان کے اندر جو تعلق ہے، اس کی نوعیت اور کیفیت کو سمجھانے کے لیے استعارات استعمال ہوئے. اب یہ استعارات کبھی تو استعمال ہوئے باپ بیٹے کے، کبھی شوہر بیوی کے، اس طرح کی استعارات استعمال ہوئے. تو یہاں بھی وہی ہے، ابنا اللہ واحباؤ، کہ ایک بیٹے کو باپ سے جو قرب اور منزلت حاصل ہوتی ہے، اور بیٹا باپ پر جو مہربانی اور شفقت کرتا ہے، ایسا مقام جو ہے ہمارا اللہ کے یہاں ہے. یہ یہود اور نصارا کہا کرتے تھے. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ تورات کی ایک عبارت سے یہودیوں کو غلط فہمی ہو گئی. تورات میں عبارت تھی یا ابنا احباری، تو انہوں نے عبارت بدل ڈالی یا ابنا ابکاری، اور غلط فہمی میں پڑ گئے یہودی لوگ. اور بعض لوگوں نے ابنا اللہ کا مطلب کیا لیا؟ رسول کو مقدر مانا، ابنا او رسول اللہ، ہم اللہ کے رسولوں کے بیٹے ہیں، یعنی اولاد یعقوب و یوسف میں سے ہیں ہم لوگ، یہ بھی مراد لیا گیا ہے۔ تو یہ تعبیرات ہے استعاری دنیا میں، اور اس طرح استعمال ہوتا ہے۔ اسی لیے اس امت کے اندر ایسی تعبیرات کے معاملے میں بھی تشدد آیا ہے کہ ایسی تعبیرات بھی استعمال مت کرو جو غلط فہمیاں کھڑی کرے۔ اسی لیے کہا گیا نا وہاں پر
سورہ عذاب میں، پڑھو، ہاں، وجعل ادعیاکم ابناءکم وما جعل ادعیاکم ابناءکم۔
ادعیا یعنی جن کو تم زبان سے بیٹے بولو، وہ حقیقی بیٹا تھوڑا ہی بن جائے گا۔ ذالک قولکم بافواہکم، یہ تو زبانی جمع خرچ ہے، حقیقی بیٹا تھوڑا ہی بن جائے گا اس کی وجہ سے۔ اسی لیے تو وہ متبنا والی رسم کی جڑ کاٹی گئی اور حضور سے عملاً جڑ کٹوائی گئی کہ حضرت زید کو لوگ زید بن محمد کہتے تھے، حضور کے متبنا تھے، تو باقاعدہ عملاً ان کے متعلقہ سے حضور کا نکاح کروایا حضرت زینب سے، اور اس کی جڑ کاٹی گئی۔ اسی لیے بعض فقہا نے یہی مسئلہ لکھا ہے، معرف القرآن میں بھی مفتی شفیع صاحب نے یہ لکھا ہے کہ شفقت اور محبت کے اندر بھی گہرے بیٹے کو بیٹا مت کہو، جو تمہارے حقیقی بیٹے نہیں ہیں ان کو بیٹا مت کہو، اسی آیت کے ذیل کے اندر، چونکہ یہی اصطلاحات غلط فہمیوں میں مبتلا کر دیے جو پچھلی امتوں میں ہوا۔ اگرچہ دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ شفقت محبت کے پیش نظر کہہ سکتے ہیں، غلط فہمی کا اندیشہ نہ ہو، مشہور ہو، عرف نہ ہو، عرف ہو، کہنا جائز ہے۔ نحنو ابناء اللہ واحباؤ قل فلم یعذبکم بذنوبکم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو کہو، اگر تم اللہ کے لاڑکے بیٹے چھوکرے ہوتے تو تمہارے گناہوں پر اللہ تم کو کیوں سزا دے وے؟ سزا کا آنا دلیل ہے اس بات کی کہ تم اللہ کے لاڑکے چھوکرے نہیں ہو۔ ان صدق تم، اگر تم سچے ہو تمہاری اس بات میں، تو باپ تھوڑا بیٹے کو سزا دے گا، حبیب محبوب کو تھوڑا ہی سزا دے گا، حالانکہ تمہارے اوپر پچھلے زمانے میں بہت عذاب آئے۔ فانتم کاذبون، تم جھوٹے ہو۔ دیکھو سزا اور عذاب میں فرق ہے، باپ بیٹے کو تنبیہ کرتا ہے، حبیب محبوب کو تنبیہ کرتا ہے جیسے ہم آپ کو کرتے ہیں، لیکن عذاب نہیں دیا کرتے۔ عذاب تو علامت ہے غضب کی، اور بنی اسرائیل کے اوپر پچھلے دنوں میں بندر بنانے کا، خنزیر بنانے کا، طور سروں پر لٹکانے کا عذاب آیا باقاعدہ، یہ دلیل ہے کہ تم اللہ کے لاڑکے بیٹے نہیں ہو۔ بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم تو بشر ہو جس کو اللہ نے پیدا کیا، من جملتی من خلق، جس طرح سب کو پیدا کیا ایسے تم کو بھی اللہ نے پیدا کیا بشر۔ لکم ما لہم وعلیکم ما علیہم، تمہارے ذمے وہی احکام ہے جو دوسروں انسانوں پر ہے، اور تمہارے لیے وہی وبال ہے جو ان کے لیے ہے، سب کے لیے قانون یکساں، تمہارے لیے کوئی خصوصی کیٹیگری تھوڑی ہے۔ یغفر لمن یشاء، اللہ جس کی چاہے مغفرت کر دے وے، ویعذب من یشاء، اللہ جس کو چاہے عذاب دے وے، لیکن یوں کہنے کا مستحق میں سے، یعنی کہ غیر مستحق کو بھی اللہ عذاب دے دیتے ہیں، چونکہ دنیاوی حکومتیں بغیر مستحق کو بھی سزائیں دیتی ہیں۔ اسی لیے اللہ کے یہاں ایسی اندھیری نگری اور اندھا قانون نہیں ہے، اللہ کے یہاں تو مستحق کو ہی عذاب آتا ہے، لا اعتراض علیہ، کسی کو اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَمَا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ. مصیر کے معنی لوٹ کے جانے کی جگہ اللہ کے پاس ہے. يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ. فطرت کس کو کہتے ہیں؟ دھیما پڑ جانا، سست پڑ جانا، حرکت کا رک جانا. حرکت ہو رہی ہے نا، وہ رک جائے، دھیما پڑ جائے، سست پڑ جائے. جتنی مقدار میں پہلے ہو رہا تھا وہ بالکل لیا ختم ہو جائے یا اس میں کمی آ جائے، اس کو فطرت کہا جاتا ہے. بھئی آپ پہلے محنت بہت کرتے تھے نا، اب کیا ہو گیا، یہ محنت میں کمی آ گئی. فطرت، پہلے آپ جو ہے روزانہ سوتے تھے، آپ سو نہیں رہے ہیں، بات کیا ہے؟ فطرت. اس پر بھی یہ لفظ استعمال ہو سکتا ہے، کمی آ جائے، دھیما پڑ جائے، سست پڑ جائے، حرکت بند ہو جائے. یہاں مراد لینے کا انبیاء علیہ الصلات والسلام کے درمیان کا فاصلہ، جس میں نور نبوت دنیا والوں کے لیے دھیما پڑا ہوتا ہے، اس دور کو دور فطرت کہا جاتا ہے. اے کتاب والو، پکی بات یہ ہے کہ تمہارے پاس ہمارے رسول، رسول کی ناک کی طرف نسبت، نسبت تشریف ہے، شرافت کو بتلانے کے لیے، عظمت کو بتلانے کے لیے. ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس آ چکے، جو تم کو بیان کرتے ہیں، بتلاتے ہیں اللہ کی شریعت کے، دین کے احکام کو. حالانکہ رسول منقطع ہو چکے تھے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ کے درمیان میں کوئی رسول نہیں آیا. اور اس کی مدت کتنی ہے بھائی؟ 569 سال، یا 570 سال، ایسی مدت ہے دونوں کے درمیان میں کوئی نبی نہیں آئے. رفع الی السماء عیسیٰ علیہ السلام کا ہو گیا اور حضور، بیچ میں کوئی نبی نہیں. اب بعض لوگوں نے یہ اشکال کھڑا کیا ہے کہ اس درمیان میں چار نبی آئے، تین بنو اسرائیل میں سے تھے، ایک عرب میں سے تھے. خالد ابن سینان نام کے، تو یہ چار کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ نبی ہو، رسول نہ ہو. دوسری بات یہ بھی کہی جا سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تاریخی اقوال میں آگے پیچھے ہوا ہو، یہ چاروں عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے آئے ہو. پھر ایک روایت میں ایسا بھی ہے کہ جو حضرت خالد ابن سنان علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ آتا ہے، تو کہا ان کی بیٹی حضور کے پاس آئی ہے، بعض روایت میں ایسا. تو حضرات مفسرین محدثین یوں کہتے ہیں کہ ان کی حقیقی بیٹی مراد نہیں، ان کے خاندان کی سلبی کوئی بیٹی، پر پوتی پر نواسی ایسی کوئی، وہ حضور کے پاس آئی، یہ مراد لینے کا. تو اس دور میں رفع السماء حضرت عیسیٰ کا اور حضور کی ولادت باسعادت. اب دیکھو گنتی کرو، 570 عیسوی میں حضور کی ولادت باسعادت ہے، 571. اب یہ رہا سوال کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع کے فوراً بعد یہ عیسوی سن شروع ہوا، تو بعض کہتے فوراً بعد، بعض کہتے کہ نہیں، دو تین سال کی گڑبڑی چل رہی ہے سب میں، تو چلو اس کو بھی مان لے رہے. تو رفع السماء کے 572-73 سال میں حضور کی ولادت باسعادت ہوئی، اپریل کے مہینے میں. اور 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت ہوا تو کہیں گے 610 سال یہ درمیان کا وقفہ فترتن کہا جائے گا. انتقولو یہ کہ دنیا والوں کو یہ عذر کرنے کا موقع نہ ملے جب آخرت میں عذاب دیا جاوے تب کیا عذر کرنے کا. ما جاءنا من بشیر ولا نذیر ہمارے پاس تو کوئی ڈر سنانے والا کوئی خوشخبری سنانے والا آیا ہی نہیں پھر کیوں اللہ ہم کو عذاب دے رہے. تو انبیاء کو بھیجنے کا مقصد اتمام حجت, لوگوں کو قیامت کے دن بانا کرنے کا موقع ہی باقی نہیں رہے. فقد جاءكم بشير ونذير پکی بات یہ کہ تمہارے پاس خوشخبری سنانے والے اور ڈر سنانے والے آخری نبی آ گئے. فلا عذر لكم اذن اب کوئی عذر باقی نہیں رہا. والله على كل شيء قدير اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتے ہیں, اس میں سے تم کو عذاب بھی دیں گے اگر تم نے اتباع نبی کی نہ کی تو. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ. حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے درمیان میں 1700 سال کا فاصلہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو اللہ کی نعمت گنوا رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو کہا, وہ واقعہ یاد کرو, اے میری قوم اللہ کے جو احسانات تمہارے اوپر ہے وہ یاد کرو جب تمہارے اندر اللہ نے نبی بنائے. اس جعل فیکم انبیاء منکم انبیاء تمہارے اندر اللہ نے نبی بنائے اور اللہ نے تم کو بادشاہ بنایا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا پوری قوم بنی اسرائیل بادشاہ تھی کہ وجعلکم ملوکا. تو سیوطی رحمت اللہ علیہ نے کیا مطلب بیان کیا, دنیا میں گھروں میں نوکر چاکر خادم رکھنے کا رواج نہیں تھا. سب سے پہلے یہ خادم اور نوکر چاکر رکھنے کا رواج بنی اسرائیل میں شروع ہوا. اصحاب و خدمین و عشمین کا یہ مطلب. تو چونکہ سب سے پہلے اس قوم کو یہ نعمت ملی نوکر چاکر خادم گھریلو, اور جس کے گھر میں نوکر چاکر خدام ہو وہ بادشاہ ہے, اسی لیے ان کو ملوک کہا گیا. ایک تفسیر یہ. دوسری تفسیر کیا, بنو اسرائیل کے اندر ایک اصطلاح عام تھی کہ جس کسی اسرائیلی کے پاس خادم ہو, بی بی ہو, سواری کے لیے جانور ہو تو لوگ اس کو کہتے ہیں بادشاہ. ایک رواج تھا بادشاہ کہنے کا, جیسے کہ بعض گاؤں میں ابھی بھی رواج ہے بنداس لوگوں کا بادشاہ, اس طرح کی اصطلاح کا ایک عام رواج ہے. نمبر 3, بنو اسرائیل کے مکان چوڑے چوڑے, مکان کے اندر بہتا ہوا پانی, لہذا یہ چیزیں تو بادشاہوں کو نصیب ہوتی ہے لہذا ان کو بادشاہ سلامت کہا گیا ہے. یہ ہیں وجعلکم ملوکا. بعض مالدار سیٹھی لوگ ایسے ہوتے کہ ان کے مکان ایسے ہوتے ہیں کہ بعض ملکوں کے بادشاہوں کو بھی نصیب نہیں ہوتے ہیں, ایسے عوام کو نصیب ہوتے ہیں. وجعلکم ملوکا. اور بہترین تفسیر کیا ہے اس کی, کہ جس قوم کے پاس حکومت ہو اس قوم کا ہر فرد اگرچہ حکومت میں نہیں ہوتا ہے لیکن اس قوم کی طرف حکومت کی نسبت ہوتی ہے. جیسے کہ بھائی کوئی پوچھے کہ بھائی کس کی حکومت, تو کہا کہ ہندوؤں کی حکومت، مسلمانوں کی حکومت، حالانکہ کیا ہر ہر مسلمان حکومت میں ہے؟ جن ملکوں میں مسلمانوں کی حکومت ہے، جہاں ہندو کی حکومت ہے، کیا ہر ہر ہندو حکومت میں ہے؟ نہیں، چند افراد حکومت میں ہوں گے، باقی تو سب عوام ہیں. لیکن یہ ایک عرف ہے کہ جو خاندان حکومت کرتا ہے ان کی طرف پوری قوم کی نسبت ہوتی ہے. اس لیے وجعلکم ملوکا، اے بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ نے تم کو حکمراں بنایا، تمہارے خاندان کو اللہ نے اقتدار عطا فرمایا، تمہارے خاندان کے بعض لوگوں کو اللہ نے بادشاہت عطا فرمائی. وَآتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، اور تم کو اللہ نے وہ نعمت دی جو عالموں میں کسی کو وہ نعمت نہیں دی. کون سی؟ من، سلوا، سمندر کا پھٹنا وغیرہ وغیرہ. اب اللہ کا احسان یاد کرو، ناشکری مت کرنا. یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم، اے میری قوم، تم لوگ پاکیزہ زمین میں داخل ہو جاؤ. المقدسہ، المطہرہ، پاکیزہ زمین. کیا مراد پاکیزہ زمین سے؟ نمبر ایک، قدس سے مراد ہے قدس. نمبر دو، طور پہاڑ اور اس کا اطراف کا علاقہ مراد ہے. نمبر تین، دمشق اور فلسطین مراد ہے. نمبر چار، ملک شام مراد ہے. اور اس کو ارض المقدسہ کیوں کہا گیا؟ جہاں انبیاء رہے، تو انبیاء کے رہنے کی وجہ سے پورا علاقہ مقدس ہو گیا، پاکیزہ ہو گیا. تو ان کو کیوں کہا گیا کہ ارض مقدسہ میں داخل ہو جاؤ؟ وہ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں وطن چھوڑ کے مصر چلے گئے تھے نا، اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک مصر میں رہ پڑے، تو کہا گیا کہ چلو اب آؤ، اصلی وطن آؤ، ارض مقدس آ جاؤ، ملک شام آ جاؤ. تو سوال پیدا ہوا، مفسرین نے کیا کہ بھائی ملک شام اور فلسطین، دمشق وغیرہ کو ارض مقدسہ کیوں کہا گیا؟ حالانکہ ابھی پیچھے گزرا، ان فیہا قومن جبارین، وہاں تو جبارین قوم بھی رہتے ہیں، پھر کیسے ارض مقدسہ ہو گئی؟ تو کہا کہ جب کسی علاقے میں شریر لوگ بھی رہتے ہو اور اہل خیر بھی رہتے ہو، تو اصطلاحاً اہل خیر کا غلبہ ہوگا. اجمیر شریف، تو یہ شریف کیوں ہو گیا؟ ایک آدمی کی وجہ سے، باقی کہیں وہاں سب شریف تھوڑے رہتے ہیں، اشراروں کی ایک بڑی جماعت رہتی ہے وہاں. اس طریقے سے تو ایک شخص کی وجہ سے عرف بنتا ہے.